الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من إذا طلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس على النبي صلى الله عليه وسلم فسد ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: إن تلد العامة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة ريعان شاعر يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة. ما الاختلاف فيه بإذا رأيت الهواة الأراة ثم البكم ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث إلى الآية. متفق عليه. یہ مدقات شریف کی دوسری حدیث ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. کچھ صحابہ کرام وہاں حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے. ایک شخص ہم پر نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا. لباس براق سفید تھا، سیاہ بال تھے، اور سفر کا اثر نہیں، کوئی تھکاوٹ یا چہرے پر یا کوئی گرد سفر یا بال بکھرے ہوں یا کوئی کپڑا میلا ہو، یعنی سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہم میں سے اسے کوئی اسے پہچانتا تھا، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. لگتا یوں تھا جیسے یہیں شہر سے کسی گھر سے اٹھ کر آ گیا ہے، لیکن اگر شہر کا بندہ ہوتا تو ہم پہچان لیتے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے دونوں زانوں آپ کے زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے. آپ کے گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنے ملا لی اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رانوں پہ رکھ لیے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے خبر دیجیے۔ حضور سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقہ سے نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اور طاقت و استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس شخص نے سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس کی بات سے تعجب ہوا کہ آپ سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب حضور نے جواب دیا تو انہوں نے سن کر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو فرواز عمر فرماتی ہیں، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوچھنا تو ہوتا ہے کہ بندہ بات نہیں جانتا تو پوچھتا ہے، تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا صحیح ہے، گویا وہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی بات کو جاننا اور بات ہے، کسی بات کا آپ کے علم میں ہونا ایک اور بات ہے۔ سر عام اس کی گواہی دینا یہ ایک اور بات ہے۔ جب آپ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں، کسی جرم کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر آپ خود وہ جرم نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے وہ چیز پوری طرح آپ کے علم میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھ رکھی ہے، سمجھ رکھی ہے کہ ایسا ہی ہوا، تب آپ گواہی دیتے ہیں۔ قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، پھر آپ اس پہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی جھوٹی تو نہیں مقبول، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی گواہی تو نہیں دینی، کہ جھوٹ پر گواہی دینا تو برائے خود جرم ہے اور اس کی شرعی سزا ہے، درے مارے جاتے ہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس جاننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جانتے تو سارے کافر تھے۔ گواہی دے، شہادت دے، میں اعلان کرتا ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اب جس بات کی بندہ شہادت دیتا ہے، اس پر اسے خود جم کر رہنا پڑتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، واحد ہے، لا شریک ہے۔ اب اس حقیقت پہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے، اس لمحے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی اس گواہی پہ جم جائے، اپنی گواہی کی تصدیق کرے۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ توحید باری پہ زندگی گزار دیں، پھر کوئی شک نہ گزرے، پھر کوئی اور قبلہ نہ بنا لیں، پھر کسی اور کی خوش آمد نہ کریں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کی جائے، اللہ کے اجازت کے اندر ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی. اسی طرح مخلوق سے امیدیں نہیں رکھی جائیں. ساری امید اللہ سے ہوگی، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ظاہری اسباب بنائے ہیں. آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، افلاس ہے، کوئی دکھ ہے، تو اس کے ظاہری اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور ضروری ہیں، چونکہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے. لیکن اعتماد اللہ پہ ضروری ہے. یہ بھی مت جانے بندہ کہ میرے اس سبب سے کام ہو جائے، کام اللہ نے کرنا ہے تب ہونا ہے. سبب اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سبب اختیار کرو. دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دعا مانگو، وہ اس بات پہ راضی ہے، خوش ہے. لیکن ہماری دعاؤں سے نظام کائنات تبدیل نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو وہ چاہے. اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مان کر رہے ہیں، اللہ سے منوا کر نہیں. ہم چار دن نماز پڑھ لینا تو ہم کہتے ہیں میری دعا کیوں قبول نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. کیا تم چار دن نماز میں پڑھ کے تم پھر اللہ بن گئے، اللہ کی شریک ہو گئے؟ یعنی ہوتا وہ ہے جو اللہ کریم چاہتے. ہم مکلف ہیں کہ دنیاوی طور پر جس چیز کو ہم جیسا سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہتر ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے اسباب اختیار کریں، دعا مانگیں، دعا کریں، وسائل اختیار کریں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہتے ہیں. یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس بات کی گواہی دینا، ایک بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور رسول ہیں، وہ اور بات. ایک سر عام اعلان کرتا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. اب یہ گواہ جو ہے وہ اس دائرہ رسالت کے احکام سے باہر نہیں جا سکتا، باہر جائے گا تو اپنی اس گواہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس لیے آخری دم تک حضور کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہوں گا. ماننا تو یہ ہے نا، زبانی کہہ دے مانتا ہوں اور آپ کے احکام پر، سنتوں پر، ارشادات پر عمل نہ کرے، تو اس نے کیا مانا؟ تو جب وہ گواہ، ہر مسلمان گواہ ہے، شہادت دیتا ہے، اور کلمہ شہادت بنیاد ہے اسلام میں داخلے کی. مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی حقیقت پر گواہ بننا پڑتا ہے، اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر. جب اللہ کی توحید کی گواہی دی، حضور کی رسالت کی گواہی دی، تو اب نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، اسے پوری باقاعدگی کے ساتھ مسنون طریقے سے وہ تقیم نماز کو قائم کرے. قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے بر وقت پوری پابندی سے ادا کی جائے. وقت گزاری کے لیے نہیں، بھاگتے دوڑتے نہیں، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں. تو اس میں جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وضو تو فرض نہیں ہے، نفل ہے. اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی وضو فرض نہیں ہے کہ ہر وقت سے. لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو اس کے واسطے سے فرض ہو جاتا ہے. وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، قبلے کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، کپڑے پاک پہننا فرض ہو جائے. یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے واسطے سے فرض ہوتے. تو اگر وضو فرض ہو گیا، لباس فرض ہو گیا، قبلے روح ہونا ضروری ہے، قبلہ تلاش کرنا، تو پھر پورے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا بھی فرض ہو. جب تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آری دنیا سے کٹ گیا، دنیا ایک طرف چلی گئی، اب وہ اکیلا یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اب اس کی اور اس کے رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اپنے دکھ اپنی تکلیفیں بیان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے ایاک نعبد، اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، پکی بات ہے، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، ایاک نستعین، تیری ہی ساری امداد ہے مجھے، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں لینا، تو ہی میرا معاون و مددگار ہے. طلب کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا مجھے جن پر غضب ہوا یا جن پر جو گمراہ ہو گئے ان سے بچا. تو یہ اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے. ہم دنیا میں عدالت میں جاتے ہیں کسی جج کے سامنے اپنی بات اپنا بیان دینے، تو توجہ ساری اس بیان اور جج اور عدالت کی طرف ہوتی ہے، یا ہمیں پیچھے یاد آ رہا ہوتا ہے وہ گھر میں کچھ بھیڑیں بھی تھیں، کچھ بکریاں بھی تھیں، یا انہیں کسی نے پانی پلایا، یعنی کوئی یاد آتی ہے بات، یا دکان بند کر کے آئے اس کا کیا ہوگا، یا بیٹا سفر ہو گیا، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، صرف جج کے سامنے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اپنے بیان کی طرف توجہ ہوتی ہے، کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے کیوں یہ حضوری حاصل نہیں ہوتی کہ میں ہوں اور میرا رب ہے اور میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں. اور زکات دے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، طہارت. مال پر جو سال بھر آپ کی ضرورت سے زائد رہا ہو، جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ آپ کی استعمال کا ٹھیک ہے، جو ضرورت سے زائد آپ کی ملکیت میں ہے اس پر 40 روپوں میں سے 1 روپیہ، 39 آپ کے، 1 اللہ کے نام پہ دے دیں. کیوں دے دیں؟ ان 39 کو پاک کر دے گا، ان میں برکت پیدا. زکوٰۃ کا معنی زیادتی اور بڑھوتری کا بھی ہے، انہیں زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، ان میں برکت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، کیونکہ اکثر مال تو سارا ہی اللہ کا ہے. اس نے کہا اور تو سارا رکھ، مجھے 40واں حصہ تو دے دے. اب اپنی زمین کسی کو دیتے ہیں کہہ دیں مجھے نصف پیداوار دے. بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں کہتے ہیں دو سے تو رکھ لے تیسرا حصہ مجھے دے. اس سے کم پہ کوئی نہیں آتا. وہ فرماتے ہیں تو 39 حصے رکھ لے مجھے 40 دے. تو 40 حصہ اپنے مال کا مجھے دے گا, تیرے باقی مال کو میں اور بڑھا دوں گا, برکت دوں گا, پاکیزہ ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا. وتصوم رمضان, زکات دے, نماز ادا کرے, زکات دے اور رمضان شریف کے روزے رکھے. یہ رمضان سے مشتق ہے. رمض کہتے ہیں جلانے کو, گرم کرنے کو, کسی چیز کو بہت ایسا گرم کیا جائے آگ میں کہ سرخ ہو جائے, آگ ہی بن جائے. تو رمضان شریف میں چونکہ نفس کو جلایا جاتا ہے, اوصاف ملکوتی اختیار کی جاتی ہیں, روح کی تقویت ہوتی ہے, فرشتوں جیسی اوصاف اختیار, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, سونا اپنا جمع نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, بہت سی پابندیاں ہیں جن سے نفس کمزور پڑتا ہے اور روح کو قوت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. تو نفس ایک بھٹی میں چڑھا کر گلایا جاتا ہے, یہ کمزور ہو جائے, روح طاقتور ہو جائے. تو فرمایا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزے رکھے. علماء حق فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہے, تمام اعضاء کا روزہ ہے. جس طرح کوئی اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا, اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے, بد کلامی نہ کرے. کان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ یا بد کلامی سنے نہیں. آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ بے حیائی دیکھے نہیں. تمام اعضاء و جوارے کا روزہ ہے. کوئی بری چیز کسی راستے سے اندر داخل نہ ہو, سب دروازے بند کر کے بیٹھ جائے, صرف اللہ سے رابطہ ہو. وتحجل بیت ان استطعت علیہ سبیلا, اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو, اس کی صحت اس کا ساتھ دے رہی ہو, جتنا عرصہ حج پہ رہنے ہے اس میں بال بچے یا والدین یا جو اس کا کنبہ ہے اس کی اخراجات جو چاہیے وہ اس کے پاس ہوں, انہیں دے کر جائے, تو اس پر حج فرض ہے. جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. ہر بندے کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ فرض تو نہیں ہے پر مجھے جانا چاہیے, چلو حج تو مہنگا ہوتا ہے, کم از کم 4.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے, عمرہ سستا ہو جاتا ہے, 1 لاکھ میں بندہ آ جا سکتا ہے, عمرہ ہی کر لے. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پر یہاں جو فرائض ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے, نماز فرض ہے وہ باقاعدگی سے پوری ہو رہی ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, یہاں جو آپ کے فرائض ہیں جو فرض ہیں وہ چھوڑ رہے ہو, تو جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بھاگنے کی کیا ضرورت. خالی مکہ مکرمہ جانے سے بات نہیں بنتی. ابو جہل مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا. مشرکین جو شرک پر مرے اور جو بدر و احد میں کٹ مرے مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے, انہیں کیا فائدہ ہوا. خالی مکہ جانا مقصد نہیں ہے، ایمان اور اطاعت کے ساتھ جانا مقصد ہے، تب مکہ مکرمہ کی فیوضات بھی ملتے ہیں. جن پر فرض نہیں ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. دعا کرو اللہ مجھے اتنے پیسے دے میں حج کر لوں. کیوں دعا کریں؟ تو ماما لگتا ہے ہمارا، خامخواہ دعا کریں بھائی. جب تیرے پاس ہوں گے کر آنا، جب نہیں ہے تجھ پر فرض ہی نہیں ہے. غریب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر وقت جامع مسجد میں آئے اور سکون سے جمعہ پڑھے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا. جس پر فرض ہے اسے زندگی میں ایک دفعہ، غریب مہینے میں چار دفعہ کر لیتے تو آپ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، آخری رکعت میں کبھی پہلی رکعت میں آ کے ملتے ہیں کہ چھوڑو جی کر لیں گے جب نماز کھڑی ہوگی پہنچ جائیں. تو جن پر فرض نہیں ہے انہیں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. اطاعت مقصود ہے، اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے. بھاگ کر مکہ مدینہ چلا جانا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ پر فرض ہو گیا ضرور جائیں. پیسے ہیں، فرض ادا کر لیا، نفلی حج کریں، عمرے کریں، ٹھیک ہے. لیکن فرض چھوڑ کر پہلے عمرہ نہ کریں، پہلے حج ادا کریں. عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے. فرض نہیں ہے، فرض اصل ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی سرمایہ 10 لاکھ لگاتے ہیں کسی کاروبار میں، آپ کو 12 لاکھ ملتے ہیں تو 2 لاکھ نفع جو ہے وہ نفل ہے. 10 لاکھ آپ کا اپنا لگا تھا، یہ فرض ہے. اب وہ 10 لاکھ کسی نے چھوڑ دیے، 2 لاکھ پہ خوش ہے، منافع آ گیا، اسے منافع آیا یا نقصان ہوا؟ نفل تب منافع ہے جب فرض پورے ہوں. اصل رقم جو ہے وہ پوری ہو تو منافع، تب منافع. منافع میں 2 لاکھ آیا، 10 لاکھ کوئی کھا گیا، اس نے واپس ہی نہیں کیے تو اس کو 10 میں سے 2 بچا، 800 پلے سے گئے، تو اس پہ خوش رہے، منافع ہو گیا، منافع تو نہیں ہوا. تو نفل عبادات جو ہیں یہ منافع ہیں، فرض جو ہیں یہ اصل ہے. تو بیت اللہ جانے کی توفیق کو ضرور جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اطاعت کی توفیق دے. خلوص سے جائیں، صدقے دل سے جائیں، لیکن فرض ہو اور وسائل ہوں تو جائیں. پھر عمرے کریں، فرض ادا کرنے کے بعد ہزاروں عمرے کریں، جتنے پیسے ہیں کرتے رہیں. نفلی حج پھر ہر سال حج کرتے رہیں. اور یہ جو بھاگ کر عمرہ کر آتے ہیں، حج نہیں کرتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر حاجی باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا. اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ تک، حرم تک آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے. یہ تو ثابت ہو گیا نا. جب یہ ثابت ہو گیا تو حج فرض ہو گیا. تو حج تو ساری عمر کرتے ہی نہیں، صرف عمرے کرتے. تو گویا اصل کو ضائع ہوتا رہا اور منافع پہ خوش رہے. بھائی منافع اصل پورا ہو اس پر منافع ہوتا، اصل ہی ضائع ہو جائے تو منافع کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں بھی حضور کا ارشاد یہ ہے، وہ تحج البیت انستطعت، بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر استطاعت ہو تو. استطاعت الیہ سبیلا، اگر اسے آنے جانے میں وہاں اتنی قوت اللہ دے، صحت ٹھیک ہو، اتنا آنے جانے کے اخراجات ہوں، پیچھے رہ جانے والوں کے اخراجات ہوں، تو ضرور اس کا حج کرے، فرض ہو گیا اس پر. قال صدقت فاجبنا له يسأله ويصدقه. اس بندے نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ سوال پوچھتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، عجیب بات ہے. کیونکہ پوچھنا تو ہوتا ہے جو بندہ نہیں جانتا وہ پوچھتا ہے، تصدیق جو جانتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیسا بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے. یعنی ارکان اسلام جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت بنیاد ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ چار ارکان ہیں. یہ پانچوں مکمل ہوں تو مسلمان بنتا ہے. انہیں اسلام کے ستون بھی کہا گیا ہے کہ اس یہ عمارت کے نیچے پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. تو ان میں سے آپ نے نماز چھوڑ دی، ایک ستون گرا دیا، حج فرض ہے نہیں کیا، دوسرا ستون گر گیا، زکوٰۃ وقت پر نہیں دیتے مال کی، تیسرا بھی گر گیا، روزہ نہیں رکھتے، چوتھا بھی گیا. اب ایک ستون پر تو عمارت کھڑی نہیں رہے گی. آپ نے اگر ستونوں پہ چھت ڈال کے اس پر اپنا رہائشی کمرہ بنایا تو کیا آپ چاہیں گے کہ نیچے کوئی ایک ستون بھی گر جائے؟ عمارت اتنی کمزور ہوگی نہیں جتنا گرے گا. تو یہ ستون ہیں اسلام کی عمارت کے، جتنے مضبوط ہوں گے اتنے مفید ہوں گے. جتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا، جتنی خوش دلی سے زکوٰۃ دے گا، جتنے خشوع و خضوع سے روزہ رکھے گا، جتنے صدق سے حج کرے گا، اتنا اس کا اسلام مضبوط ہوگا. دوسرا سوال انہوں نے عرض کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے بتائیں. ایمان کیا ہے؟ اسلام تو ہو گیا کہ شہادت دے اللہ واحد اللہ شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے اگر استطاعت ہو، یہ تو اسلام ہو گیا. تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے جیسا وہ ہے. جب تک کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچتا وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ویسا مانے جیسا ہے، وہاں یہ شرط ہے کہ مانے کہ اللہ ہے. وہاں مظاہر قدرتی ہیں، سورج روز نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سبزے اگتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، کائنات کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اسے بنانے والا، چلانے والا کوئی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی. لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، پھر ضروری ہو گیا کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے. اور وہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے فقہاء کرام فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ بتاؤ کہ میں اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں. یعنی اللہ کو ایسا ماننا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے. پھر ایمان کی دوسری بات ہے، بملائکتہی، فرشتوں پر یقین لانا کہ فرشتے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن نے خبر دی، اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان کے ذمے جو ذمہ داریاں اللہ لگاتا ہے ادا کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، امور دنیا چلانے پہ بھی ہیں، جنت کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ کا نظام بھی چلا رہے ہیں، زمین و آسمانوں کا نظام بھی چلا رہے ہیں. اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کتنے صرف اس کی عبادت میں ہیں، کتنی مخلوق فرشتوں کی ہے جو صرف رکوع میں تسبیح کر رہی ہے، کتنے ہیں جو ہمہ وقت سجدے میں ہیں، کتنے ہیں جو ہمہ وقت قیام میں ہیں، تو کتنے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلانے پہ لگے ہیں. یہ ماننا بھی ضروری ہے. روح قبض کرتے ہیں، روح کو آخرت میں لے جاتے ہیں، حساب کتاب لکھنے والے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں. ملائکہ پر یقین لانا شرط ایمان ہے.